أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من فتنة الدجال، وفي رواية من آخرها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وبعد، الحمد لله. And the most precious gift of Iman, that precious gift, one of the biggest dangers to it would be the emergence of Dajjal. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to Sayyidina Abu Dharr radiallahu ta'ala, there is only one thing I have a greater fear for than even Dajjal. A'immatum mudillin, people who will be in leadership positions but will be the means of others being deviated away from deen, from Islam, from the correct aqaid. Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah and others have commented, this refers to those people who would be the means of inviting to ideologies that are in deviation away from that of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And thereafter, the greatest fitna is Dajjal. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has mentioned in great detail various aspects about Dajjal and why it will be such a great challenge to Iman, some of the tools that he would use As Mufti Saab Hafizahullah last week had mentioned in great detail aspects about Dajjal, the place of emergence, his followers, and amongst the great tools that he would be using would be shamelessness, immodesty, immorality, music, and a great tool that he would use would be one of deception. Deception, Dajjal literally means something which has a polish on the outside that makes it seem attractive but is not so on the inside. So his slogans would be considered the norm of the time. So there will be clear-cut deception. Therefore, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, if you happen to come across him, you will have with him a fire and a garden. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, if you have to, then jump into the fire, because behind it is a beautiful garden and it is your salvation. And that which seems to be a garden with water, etc., is a mere facade, it is a deception. Behind it is a fire. He will first claim to be a Messiah, a messenger, and eventually claim godliness, divinity for himself. Allah Ta'ala would enable him to display hypnotism using jinn, etc. What is deception? People who will profess allegiance and believe in him and follow him would momentarily seem to enjoy material abundance, rains, crops, etc. And those who would reject him would be tested severely by poverty, by hunger, by drought. But his fitna will only be a limited amount. One of the means that our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has given to us as a great means of protection is the Surah Al-Kahf. On the one hand, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam says, if he emerges in my lifetime, then I will suffice on your behalf against him. But if he comes after that, then I leave Allah Ta'ala in charge of every believer. And amongst the means of protection is to be connected to our pious senior ulama, the pious servants of Allah Ta'ala, by being connected to them, taking benefit from their gatherings, who will guide us as far as the correct aqaid are concerned, will warn against deviated thinking, ideologies, international plots that are ultimately aim to deviate people away from the deen of Allah Ta'ala, to create a godless society. And as all our akabirin say at this time, what is playing out in the world at present, a definite sign of the preparation, the groundwork for Dajjal's emergence. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that before he actually comes out, there will be 30 Dajjaluna Kadhabun, call it the false pretenders to the throne of Dajjal, the groundwork being laid, deception, a godless society. That which is clear-cut goodness will be made to look bad. That which is evil will be glorified and made the norm of the day. So a time when we have to hold on to steadfastly, beg Allah Ta'ala firstly protection of our iman and every means in the company of the salihin, the effort of da'wat and tabligh, the environment of the masajid, holding steadfastly to deen without any compromise externally, internally, tarki ma'asi, leaving guna and sin, abundant tawbah and istighfar, we are insan, we make mistakes, but continuous resetting ourselves on the deen of Allah Azza wa Jal. And one great means our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned is Surah Al-Kahf. Now this surah, an amazing surah, it is a surah that was revealed all at one go, and with its revelation came down many, many angels. Many virtues have been mentioned about reading the surah at any time, parts of the surah, and specifically on the day of Jumu'ah. So one great benefit of reading it on the day of Jumu'ah, amongst others, Allah Ta'ala forgives the sins of the past week. For the entire coming week, a person is protected from trials, tribulations. Specifically, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, even if in that coming week Dajjal has to emerge, Dajjal will have no power over that person, will not be able to deceive and sway that person. If the surah is read in its entirety, Allah Ta'ala grants that person a nur, a light that goes from one right till Makkah Mukarramah, that will be a means of illumination, like a torch or a spotlight for a person on the severe darknesses, on some of the phases, on the plains of Qiyamah. So a great nur. It is also, another hadith mentions, that from the feet right till the skies, a person will get a special light, a special spotlight, a special nur for the day of Qiyamah. Even parts of the surah has its benefit. In the hadith quoted at the beginning, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, whomsoever memorizes the first 10 verses, another narration, the last 10 verses of the surah, will be protected from Dajjal and the fitnas that will come in the wake, in the precursor, in the preparation of the groundwork for Dajjal. So important that all of us make a concerted effort. If you have not yet done so, do hifz, go to our imam, to an alim, to a hafiz, learn one ayah, one line a day, learn it thoroughly, make it strong, read it continuously to that person until we have completed memorizing the first and the last 10 verses. Amazing long-reaching effects of protection. Hazrat Mawlana Sayyid Abul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah ta'ala has written an entire kitab that turns out to be a tafsir of Suratul Kahf. Amazing foresight, reading the general theme of the surah, and he arrives at the conclusion that the name of the kitab is given faith versus materialism, iman or maddiyat. So in every story in the surah, it seems that many times the falsehood and the batil seem to be in the majority, in the ascendancy, the dominant force. People of haqq, usually in the minority, suppressed, oppressed, going through sometimes the most severe tests and challenges on iman, but the resilience, the steadfastness, Allah Ta'ala's help eventually comes, and it is them who prevail as dominant here and everlastingly in the hereafter. So all of these stories carry this theme. The youngsters, princes in the nation, when the light of iman came into their hearts, they were deprived of the luxuries, garments and etc., threatened with their lives. For the salvation of iman, took refuge in a cave. Allah Ta'ala put them into a long sleep, 300 solar and 309 lunar years. And when they came around, the leader of the time was a king, a believing king. They were now national heroes because the story was well known, those who had made that effort of protection of iman. When the leaders of the Quraysh requested Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to remove from his company those Sahaba radiallahu anhu, the poor ones whom they looked down upon, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Khabbab radiallahu anhu majma'in, saying it does not behove our status, our grandeur to be in the same company as them. Remove them from your company and perhaps we will come and listen to a word that may benefit us. The objective seemed very, very glorified, possible hidayat for the leaders of the Quraysh. But even this was not tolerated by Allah Ta'ala. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ. That keep yourself steadfast, O Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam, with those who worship, who do ibadah, who invoke Allah ta'ala morning, evening. The inner is purified, yuriduna wajha, sincerity, ikhlas, and never ever follow the whims and fancies of those who follow their whims and fancies, whose every matter is beyond the limits decreed by Allah azza wa jal. So again here, those that seem to be poor, the low, the downtrodden, are given great honor and esteem. Spirituality prevails over materialism, and so many other incidents and stories. So read, memorizing the first and last 10 verses, other hadith also strongly encourage reading regularly, the opening, and especially the last 10 verses of the surah. So if we can, we take our time on a daily basis. While memorizing it, also try and make a habit to read it. In it is hifadha, it is protection, salvation of our iman. Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq, wa akhira da'wana, alhamdulillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, I'm not worthy to speak in Allah's house in front of all the ulama, elders, ufazas. My journey into Islam, I was taught by a friend of mine to make wuzu. And then from wuzu, I started making wuzu outside the mandir, the temple. So I started making wuzu outside the mandir, and then going in the mandir. And then my friend called me again for braai. He says, there's no beef, you know, Hindus, they eat beef. And then he told me, no, don't close your eyes when you make sajda, don't close your eyes when you pray. And when I used to go to the temple, to the mandir, I used to make like a broken salah, you know. So it started with wuzu first. He told me, Jesus, Noah, all the prophets made wuzu, and this is how they prayed. I didn't believe it. In all my years I've been with Muslims, Muslims never ever told me this. And after years we got married and he started explaining to me Islam. And so it was wudu and then salah, and then someone gave me a Quran. And next thing I know, I had to leave my family 2 o'clock in the morning. I'll just give you the crux of the story. And I had to leave my family 2 o'clock in the morning. It was a very emotional experience. Even when the entry point was I was listening to a program on Mufti Mank and some Mufti were doing a narration of Battle Badr. And I knew I was married to a Christian girl, and I knew the Christians, Jesus' most loved disciple, betrayed him. And Musa, Moses' people told him, you and your God go fight, you know. And when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked Abu Bakr radiallahu anhu, are you ready? Something to this mafum, you know. And they were always ready, you know. And then I just started crying, and even the domestic worker, my wife, everybody was looking at me. It was strange. I didn't realize that the iman was entering my heart. So that night, 2 o'clock in the morning, I took shahadat, you know. And it was weeks later, after fighting, arguing, my wife or my mother says, reading Quran, like that. I had to leave home 2 o'clock in the morning. I slept at the masjid, Bilal Masjid, on the mountain there in my car. After that, I went to Taqwa Masjid, the Asia South, and the Jamaat came there. If it wasn't for Jamaat, I'd probably be still sleeping in the car. The Jamaat came there, they helped me, they brought me in the masjid, they taught me how to make wudu properly, they taught me salah times. And like Mulana was saying today, that Muslims are so busy. When I came into Islam, I told my children, there's Muslims, and we'll be waving and looking at them, but Muslims are too busy. You know, they don't tell people of Allah Ta'ala, and they don't tell people of their deen. I haven't seen my mother now for 6 years. I haven't seen my family for 6 years. Eid's day, I've got to go for the Eidgah and go back to the masjid and try and help other Muslims. And whenever I came into Islam, I'd look for people to help. Look for people in front of non-Muslims. I'll try and help them to show them that we are better, you know, in every way. We try and make amal wherever we can and try and do good actions, from feeding the birds, picking up papers outside the masjids, cleaning the toilets, wuzu kanas, filling the istinja chags, wherever we could. I could do good, I would do it, you know, to know that there can't be a shortfall in Islam, you know. And even outside the masjid, wherever I can do good, I do good. And like this year, I came into Islam. 1 week coming into Islam, I was bought a ticket to go for Umrah. After that, someone did my nusrat for 1 week. And in the airplane, from the mandir, I mean, imagine from the in the airplane, people are borrowing my musafir kitabs. People were asking me, how do they put the ihram on? Where do they put the ihram on? So 1 week ago, I was in a mandir, and next week, I'm showing people how to wear ihram, where to make the turakats. So it shows that Allah does, and Allah wants you, and Allah can take you. And this is where I am 6 years later. Deserve to speak here, but we must all have this in our hearts to have non-Muslim, not a friend, but have someone that you can give da'wah to talk to bring into Islam, to explain, not even bring, just to explain Islam. May it be the security outside the masjid, may it be the garden boy, may it be the worker, may it be, you know, whoever you see, your neighbor. This is the work to invite into Islam and bring people to have care for people to go into Jannah. It was Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's fikr, wari, is gham. And how we can bring one person, whoever we deal with, we can bring into Islam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala has made it that I've brought umpteen number of people into Islam already. I'm helping. Allah's using me for his deen. And that's about it. Alhamdulillah. And inshallah, we must just try and see how we can assist Allah's deen wherever it can, you know. Jazakallah. Inshallah.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم الحمد لله بذكره ثم شهد الله سبحانه وتعالى الله رب العزة took us out in his path. There were 6 Sathis that had left. We flew to Rwanda, and from Rwanda, after an 8-hour transit, we went to Burundi. It was a 45-minute flight to Burundi. Alhamdulillah, when we arrived in Burundi, it was a Friday. The Ijtima had just started. It was the Ijtima season in Central Africa. Burundi, to understand correctly, is East Africa. On the left of it is Rwanda. Then we have Zambia, neighboring it below. Then we have Congo and Tanzania. Those are the countries that are close by. We had reached Bujumbura, which is the city where the Ijtima was meant to have been. It was a three-day Ijtima, Friday, Saturday, and Sunday. There was a Jamaat that had come from Pakistan, and there was a Jamaat that had come from Bangladesh. And together in harmony, alhamdulillah, the programs were distributed and managed. The elder that had come from Pakistan was a student of Hazrat Mufti Sahib, Maulana Iqbal Sahib. And with great and high regard for Hazrat, knowing that we were from South Africa and we had some form of attachment to Hazrat, he was pleased and shared one very special incident that he had while he was in the masjid in Binnuri town. He says one day there was a a person that had come into the masjid wanting to know something. But he met Maulana Iqbal Sahib at the masjid. And Maulana Iqbal took him to Mufti Wali Hassan Sahib. Nawarallahu marqadahu. And he put his question forward. He got an answer to his question. But the person was not too happy with the reply that he got, because it was iddat related and he wanted some other kind of reply. So he then said to Maulana Iqbal Sahib, take me to another Mufti. So Maulana Iqbal Sahib, knowing the etiquette, and Hazrat was sitting in one corner and watching all of this, Hazrat Mufti Sahib. Maulana Iqbal Sahib took him to Hazrat Mufti Sahib and he put the question forward, and Mufti Sahib asked him, what was the reply that you got from there? So he said, you have the audacity to come to me after going to the big Mufti of the Darul Ulumdi from here now. So that was one of the incidents that Maulana Iqbal mentioned to us. That is the caliber of person that we are sitting with, to understand correctly. A man of great in-depth insight, foresight, Allah Rabbul Izzat has blessed with, and Allah Rabbul Izzat is gracing us with Hazrat's presence here. Let us always take the opportunity of sitting at the feet of Hazrat, inshallah. In any event, alhamdulillah, thereafter, there were 15 jamaats that were formed from the Ijtima. In attendance, there were 1,000 people. Some had come by buses. And from the 15 jamaats, there were 4 4-month jamaats that were formed, 4 40-day jamaats that were formed, and the balance were 15 days and 3-day jamaats. To understand correctly, there isn't a difference between pedal jamaat and jamaat traveling by car. Everything there is pedal. Literally. So they put their saman on their back and they walk to the closest masjid or wherever the tashkil is made. Alhamdulillah, the Pakistan jamaats that have come to Central Africa have given a lot of qurbani, have given a lot of their good valuable time, and the effects of that is known and seen amongst the people. In many a country, you would be aware that it is the foreigners that have taken to the work or that are doing the work, like India brothers or Pakistani brothers that have migrated to that country. But in Burundi, the local people have given the qurbani. They have given the sacrifice, and the local people have attached to this work. There is a brother by the name of Muallim Juma. Muallim Juma was amongst the initial brothers that had gone out in Allah's path. Just a point to note, the moment they gather a little packet, enough sufficient to get them to Pakistan, their first tamanna is to go to Pakistan to learn the work, irrespective of where they may have studied. They study mainly in Arab countries. They'll go to Azhar, they go to Saudi. But the influence and the impact of the Pakistan jamaat is such that they don't see the differentiating factor. The moment they come back and they want to be recognized as khadims of deen, they first want to get involved in tabligh. And they want to get involved in tabligh in the way that the Pakistan jamaats have taught it to them. So their first tamanna is to go to Pakistan, come back and do the work. So Brother Muallim Juma, Allah Rabbul Izzat has given him a lot of dunya. He had put up the markaz. It's a huge markaz. It's a comfortable markaz. And it's become his signature in Burundi, in any part of Burundi that you would travel to, and you would say in front of them, La ilaha, and collectively they will chorus together, Illallah. He used to pay people in the initial years to go to the masjid to perform salah. In Burundi city, there was a market. It was known to be the biggest market of East Africa, and it was burned overnight, arson. This was foul play by third forces. The next morning, they came to Salim Dada and Muallim Juma, and they detained them. They locked them up. They kept them for 31 days. In that period of time, every time they took them in for interrogation and questioning, and they would ask them, who burnt it? He would say, Allah. Why did he burn it? Ask Allah. Allah knows. Everything was centered around Allah. So he had created such a strong yearning and desire amongst the people in the city as well as externally. We had been on one tashkil, which was approximately 40 kilometers away from the city. It took us 2.5 to 3 hours to get there. That is the kind of roads that you are traveling on in those parts of the world. When we arrived there, they were ready to make fikr. They were sitting in Mashwara. There were 400 ladies that were waiting for the ladies' program. Immediately after the ladies' program, there was jamaats that were formed, and they were ready to go out in Allah's path. Every masjid that we had been to, every tashkil that you would make, whatever they had in their pockets, they would put out immediately as usuli, and they would be ready the next morning at 7 o'clock. So every tashkil would bring out one jamaat ready cash for 3 days. Their lifestyle is very simple. Seedhe saadhe log. Very, very simple people. They eat one meal a day. Not like there is a shortage of food. Burundi is lush, green, and very beautiful. It's as if the country is built in an orchard. So wherever you see, there are bananas, there's mangoes, there's avocado, plenty of avocado, lots of pawpaws, all kinds of fruit that you can imagine. Notwithstanding that, you will never find obesity. People are trim and very, very hardworking. Early in the morning from the villages, they would load their bicycles and they would push it into the city. They would sell it. Whatever they would gather for the day, they'd go back. The common meal is what we know here as pap, which they call cassava. And then the common commodity there is bananas. Bananas of all types and all shapes. There's one banana that is not edible. It is a dark green banana. Every person has it with him. It serves multiple purposes. It's used for secreting the flaws. There is a juice that they extract from there that they use to fry their food. It's not edible. The banana itself is not edible, but it is used for multiple other purposes. The nature of the people of Burundi, they have nothing, but they give everything. If you understand what I am saying to you, we had been to our first tashkil, which was in Kayenza. Kayenza is a small little village, call it the rural location where we were. And the brother on our arrival had prepared a lovely meal, rice. Rice is commonly grown there, so rice is a staple food as well. So he offered rice with tarkari. And it was not the kind of food that we are accustomed to, the way that we prepare it. So we excused him. We said to him, you prepare the rice and we'll prepare the balance. The next day he slaughtered a goat and put the meat there. He said, here's the meat. You prepare it how you are comfortable preparing it. So that is the nature of the people. A giving people, a warm people, loving people with beautiful, beautiful sifat. Very soft, very gentle, very kind and very polite. The lake, Burundi is landlocked. It doesn't have a port. It has a lake, and that lake has 4 countries on either side. Congo, Tanzania, Zambia, and Burundi. their goods comes from whichever part of the world to the closest seaport. From there it is transported across onto the lake port. The lake is the second largest in the world, 1.5 kilometers deep. So on that there are ships that travel and bring their goods across to Burundi. Alhamdulillah, Allah Rabbul Izzat has brought brothers from India and Pakistan also to these countries. So for people like us, weaklings like myself, they are fixed in certain bigger towns. So in terms of Nusrat, for the work, the local people are ready day and night. After Fajr, they'll take you out for mulaqat. And you go and knock on anybody's door, they'll open the door, and with proper adab, they'll stand and they listen to the full da'wat. They would come at odd times of the day and night, teach me this, teach me that. They've got talab of deen, true talab. You can see the genuine yearning of wanting to know more. It is like we used to say amongst ourselves as friends that were in the Jamaat, this is literally being in the garden cherry picking. Because these people are so ready that they are willing to take the deen and they are willing to pass the deen on readily. They're willing to sit together with you and learn from you and give to you. So we learned of some very, very beautiful sifat amongst these people. The Gujarati brothers that had come there are based in the bigger cities. And they would then attend to our kind of food and that kind of thing, alhamdulillah, in terms of Nusrat. Also very warm and loving people. Allah Rabbul Izzat accept our little time that Allah Ta'ala had afforded us. And Allah Rabbul Izzat give us all the tawfiq to be able to give time. There is a lot waiting out there. Subhan, jazakallah khair.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين أما بعد محترم علماء كرام اور معزز مسلمان ساتھیوں ہم نے اور آپ نے فائدے کی باتیں اور نصیحتیں سنی مفتی عبدالقادر صاحب نے استغفار کی فوائد اور استغفار کے بارے میں بیان فرمایا اور استغفار کے فائدے ہم اور آپ کو بتلائی اور اس ملک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کی شکریہ کے بارے میں فرمایا مولانا برہان صاحب نے دجال اور دجالی فتنوں کے بارے میں ہم سب کو آگاہ کیا اور بتلایا ہمارے نو مسلم بھائی حمزہ صاحب نے اپنی کارگزاری اور دین کے پھیلانے کے لیے محنت کے سلسلے میں بیان فرمایا مولانا نذیر صاحب نے مشرقی افریقہ کے مسلمانوں کے اخلاق اور صفات کے بارے میں بیان کیا اور یہ کہ وہاں دین کے پھیلانے کے لیے بہت اچھا میدان ہے جہاں جہاں دین کے پھیلانے کا اچھا میدان ہو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ورنہ ممکن ہے کہ یہ آزادی کی نعمت کہیں ہم سے چھین نہ جائے اس نعمت کی چھیننے کے بعد پھر جتنا بھی افسوس کریں گے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے چاہیے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور متحد ہو کر دین کے پھیلانے کی فکر کرنی چاہیے اور جو یہاں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں اغوا کے واقعات ہیں چوری کے واقعات ہیں ڈکیتی کے واقعات ہیں ان کے روکنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور دوسرے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اس ہفتے میں ہم بھی تقریباً دو پروگراموں میں گئے ایک پروگرام ہمارے دوست مولانا یوسف پٹیل کے بیٹے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے ختم قرآن کے سلسلے میں ایک مسجد میں مجلس منعقد ہوئی تھی اس میں مولانا شبیر صاحب نے بیان فرمایا اس کے بعد چند منٹ کا بیان میرے ذمے لگایا اگرچہ میں جہاں جاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ انگلش سمجھنے کا ماحول ہے اس میں انگلش میں بیان ہونا چاہیے لیکن دوست و احباب محبت کی وجہ سے زبردستی حکم دیتے ہیں کہ تم اردو میں یا کسی دوسری زبان میں بیان کرو تو چونکہ ختم قرآن کریم کی مجلس تھی اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا برہان صاحب بہترین ایم سی ہے اس لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایم سی کے فرائض یہ انجام دے تو یہ ماشاءاللہ بیان کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور ایم سی کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں تو اس میں نے دو تین باتیں کہیں ایک یہ کہ قرآن کریم کا حفظ بہت بڑی دولت ہے اس دولت کے برابر کوئی دولت نہیں ہو سکتی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن کریم کی دولت مل گئی اور وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اس نے عظیم شان چیز کو ہلکا سمجھا معمولی سمجھا اور معمولی چیز کو عظیم شان سمجھا جس کو قرآن کریم کی دولت مل گئی ہو اور وہ یہ کہے کہ فلان انجینئر مجھ سے بہتر ہے فلان ڈاکٹر مجھ سے بہتر ہے فلان تعلیم یافتہ آدمی مجھ سے بہتر ہے یا فلان دوسری لائن کا آدمی مجھ سے بہتر ہے اس نے اس قرآن کریم کو معمولی سمجھا جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کا کلام اگر وہ پڑھتا ہو کوئی پڑھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے اگر کسی شاعر کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے تو وہ دل میں خوش ہوتا ہے کہ میرے اشعار کو قبولیت حاصل ہو گئی, لوگ میرے اشعار پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کوئی پڑھتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو اور اس کو دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں. دعا کرنے والے کو اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. اور مولانا برہان صاحب کبھی کبھی نقل کرتے ہیں حافظ عبد الرحمن صاحب کے بارے میں کہ وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو اتنا پڑھو اتنا سیکھو کہ قرآن کریم آپ کے لیے کھانے پینے کی طرح غذا بن جائے. اور جب قرآن کریم غذا بن گیا, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر قسم کی دولت اور ہر قسم کی عزت رکھی ہے. اور قرآن کریم کی یہ شان ہے لا تنقضی عجائبہ, قرآن کریم میں جو عجیب عجیب حکمتیں ہیں, قرآن کریم میں جو عجیب عجیب باتیں ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. لا تنقضی عجائبہ ہے قرآن کریم, اور سننے والا اس کے سننے سے تھکتا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بار بار پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں کوئی نیا کلام پڑھ رہا ہوں, ورنہ دوسرے کلام کے سننے اور پڑھنے کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی کچھ اور پڑھ لو پھر یہ پڑھتے ہو. اور بار بار دیکھنے کی وجہ سے اس میں نئے نئے مسائل سمجھ میں آتے ہیں. اور کسی اردو شاعر نے کتنا اچھا کہا, حکمتیں ہر لفظ میں مستور ہیں, دیکھ دل سے ترجمہ قرآن کا, اور اہل منطق سر بسجدہ ہو گئے اور سن لیا جب فلسفہ قرآن کا. قرآن کریم کے فلسفی سن کر سب حیران ہو گئے. تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے اور کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اونچا ہے, دنیا میں اونچا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام وہ بنے جو قرآن کریم کا سب سے بڑا عالم ہو, پھر اگر وہ نہ ہو پھر جو سب سے بڑا قاری ہو, پھر اگر سب قراءت میں برابر ہیں تو وہ جس نے پہلے ہجرت کی ہو, اور پھر وہ جس کی عمر بڑی ہو. تو دنیا میں بھی اعلم بالقرآن جو قرآن کریم کا سب سے بڑا عالم ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کو آگے کیا جائے. اور برزخ میں بھی قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے رکھتے تھے قبلہ کی طرف جس کو زیادہ قرآن آتا تھا. اور آخرت میں تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ساتھ ہماری مناسبت پیدا فرمائے, اور ہمارے جو اکابر خصوصاً مولانا شبیر صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ مدرسے میں قرآن کریم کا ذوق پیدا کرنا چاہیے. حدیث تو خود قرآن میں آ گئی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کی تابے داری کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرو. تو رسول کی تابے داری حدیث ہے, وہ سب قرآن کریم کے اندر آ گئی. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو دو چیزیں بتلاتا ہوں, اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کامیاب ہوگے اور ہدایت پر ہوگے. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری عطرت اور میری اہل بیت سے محبت ان کی قدر. تو کسی کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ اس روایت میں اگر جی دوسری روایت میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی ذکر ہے لیکن اس حدیث میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے, اللہ کی کتاب اور اہل بیت, تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خود بخود آ گئی, دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی. اللہ اور رسول میں, اللہ تبارک و تعالی کی تابعداری میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں فرق نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایک کی تابعداری کرے دوسری کی نہ کرے تو وہ ناکام ہے, وہ فیل ہے. اور یہ تو جیسے شاعر کا شعر ہے, کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی اور یہ ہوائیں کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. جو کہتا ہے کہ اللہ اور رسول میں تفرق اور جدائی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو ہم مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہیں مانتے, یہ شیطان کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ایک آدمی اپنے چھپر کٹ پر تکیہ لگایا ہوا ہوگا اور وہ کہتا ہوگا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم مانتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں. تو قرآن کریم اور اس کے ساتھ حدیث مبارک اس کی بہت شان ہے. اور حامل القرآن حامل راية الإيمان حدیث میں آتا ہے, جو قرآن کریم کا حامل ہے, حامل کا مطلب اٹھانے والا, عالم ہے, حافظ ہے, اس کا مبلغ ہے اور اس کو سینے میں لیا ہوا ہے, اس نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا. جھنڈے کو وہ اٹھاتا تھا جو امیر اور سردار ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجا, ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور حضرت علی کو ہاتھ میں جھنڈا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو امیر الجیش بنایا, لشکر کا امیر بنایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سخت تکلیف تھی اور سخت درد تھا, وہ اس قابل نہیں تھے کہ لشکر میں چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کو بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت رکھتے ہیں. یہ خوشخبری جب لوگوں نے سنی تو ہر ایک اس خوشخبری کے لیے تیار ہوا کہ شاید میرا نام نکلے گا اور میں جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی بھی امیر بننے اور جھنڈا لینے کی تمنا پیدا نہیں ہوئی, لیکن اس دن میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور جب انہوں نے شکایت کی حضرت میری آنکھوں میں تو سخت تکلیف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا اور وہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہمارے پاس محفوظ تھے اور یہ وہ بال تھے جو آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم فرمائے تھے, لوگوں نے لیے تھے. تو وہ بال حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ ہم نے ایک نلکی میں رکھی تھی, جو کوئی بیمار ہوتا تھا تو ہم اس نلکی میں پانی ڈالتے اور وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کے ساتھ ملتا, وہ پانی ہم مریض کو پلاتے, مریض اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے, مریض بالکل صحیح ہو جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی برکت, یہ تو سب کو معلوم ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ چل پڑے. چلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلایا اور حضرت نے فرمایا, حضرت علی آپ جا رہے ہیں لیکن آپ جب خیبر والوں کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا, ہم ان کو دعوت دیں گے کہ مسلمان ہو جائے, مسلمان نہ ہو تو پھر ہم جہاد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی رضی اللہ عنہ, اگر آپ کی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کو ہدایت اور اسلام نصیب فرمائے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. جیسے ہمارے حمزہ بھائی نے آپ کو سنایا ہوگا کہ وہ جو دین سے دور ہے ان کو دین کی طرف لاتے ہیں, جو اسلام کی نعمت سے محروم ہے ان کو اسلام کی طرف لاتے ہیں, جنہوں نے اسلام اور ایمان کا مزہ نہیں چکھا ان کو ایمان اور اسلام کا مزہ چکھاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حامل القرآن حامل راية الایمان, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے, قرآن کریم کا عالم ہے, قرآن کریم کا معلم ہے, قرآن کریم کو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے, قرآن کریم کے معنی پر غور کرتا ہے, ما ہر چخوان دائم فراموش کر دائم الا حدیث یار کی تکرار میں کنم, فارسی کا شاعر کہتا ہے, شاعر کہتا ہے, ما ہر چخوان دائم فراموش کر دائم, میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب کو میں بھول گیا ہوں, الا حدیث یار مگر اپنے دوست اپنے محبوب کی باتیں, اللہ تبارک و تعالی کی باتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, وہ میں نہیں بھولتا کہ تکرار میں کنم, اس لیے کہ میں بار بار پڑھتا ہوں اور جب بار بار پڑھتا ہوں تو وہ بھولنے کی چیز نہیں. اس لیے قرآن کریم بھولنے کی چیز نہیں ہے, قرآن کریم سینے میں محفوظ رکھنے کی چیز ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کو چمڑے میں ڈالا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے تو قرآن کریم نہیں جلے گا. اگر قرآن کریم کو چمڑے میں ڈالا جائے اور قرآن کریم کو جلایا جائے تو قرآن کریم نہیں جلے گا. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کے مختلف مطلب علماء کرام نے لکھے ہیں, لیکن سب سے آسان اور اچھا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کوئی چمڑے میں ڈال دے, اس کو آگ لگا دے, قرآن کریم کے اوراق جل جائیں گے. ممکن ہے کہ قرآن کریم کے اوراق بچ جائیں, اللہ تعالیٰ کرامت ظاہر فرما دے, لیکن اگر جل بھی جائے, راگ بھی بن جائے, قرآن کریم میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس لیے کہ قرآن کریم لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سینوں میں محفوظ ہے. قرآن نہیں جلے گا, اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں جلے گا, وہ کسی چھاپ خانے اور مطبعہ اور کسی پریس کے اوراق جل گئے, اس کا کاغذ جل گیا, قرآن کریم نہیں جلے گا. اور ایک مرتبہ لاہور میں ملکہ الزبت مسٹر کیلہان وہاں کا ایک وزیر تھا مسٹر کیلہان وہ آیا تھا تو اس کو پاکستان والے گھما رہے تھے تو لاہور کی بادشاہی مسجد میں ایک میوزیم ہے جس میں مختلف چیزیں رکھی ہیں وہ ان کو دکھا رہے تھے اور بادشاہی مسجد کے خطیب صاحب ان کے ساتھ تھے ان کو گھما رہے تھے تو وہاں ایک قرآن کریم پڑا ہے جس قرآن کریم کو سونے کی تاروں سے لکھا گیا ہے سونے سے تار بنائے گئے دھاگا اور اس سے لکھا ہوا ہے تو مسٹر کیلہان اس کی طرف دیکھنے لگا اور تعجب کرنے لگا تو وہ شاہی مسجد کی خطیب صاحب سے کسی نے کہا کہ مسٹر کیلہان تو بہت ہی غور سے قرآن کریم کی طرف دیکھ رہا ہے کیوں تو انہوں نے مزاحن کہا کہ یہ مسٹر کیلہان کہتا ہے کہ ہم تو اس ہندوستان میں آئے تھے قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے تاکہ قرآن کریم کو ختم کرے ہلاک برباد کر دے لیکن قرآن کریم تو ختم نہیں ہوا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں سونے کا بن گیا بجائے اس کے کہ وہ ختم ہو جائے وہ سونے کا بن گیا تو اس لیے حدیث میں آتا ہے قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہے اگر حفاظ ختم ہو جائے تو پھر بھی قرآن کریم کسی کو ایک سورت یاد ہوگی کسی کو دوسری سورت یاد ہوگی کسی کو تیسری سورت یاد ہوگی پھر بھی قرآن کریم رہے گا اور جو قرآن کریم کا حامل ہے قرآن کریم کا اٹھانے والا ہے عالم ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے سائی کے نیچے ہوں گے جیسے تہجد والے عرش کے سائی کے نیچے ہوں گے تو اس لیے ہمیں جو تصوف کی لائن سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تدبر کے ساتھ معنی کو خیال میں رکھتے ہوئے اور جس لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے اس لفظ کا معنی دیکھ لے ایک مرتبہ میں ایک مہمان کو مولانا بن نوری رحمہ اللہ کے پاس لے گیا پشاور ضلع چار سدہ کی ایک مہمان آئے تھے انہوں نے کہا مولانا بن نوری رحمہ اللہ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے میں ان کو لے گیا حضرت مولانا رحمت اللہ لے اپنی بیٹھک میں جو جس کو آپ لوگ مہمان خانہ کہتے ہیں ہم اس کو بیٹھک کہتے ہیں مہمان خانے میں چھوٹا سا مہمان خانہ اس میں بیٹھے تھے تشریف رکھتے تھے مہمان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے ان بات چیت میں بتایا کہ یہ میں نے تفسیر عثمانی سامنے رکھی ہے سامنے جو تپائی تھی تپائی نہیں بلکہ الماری چھوٹی سی الماری اس میں تفسیر عثمانی رکھی تھی تو حضرت نے فرمایا میں نے یہ رکھی ہے تلاوت کرتا ہوں جہاں کسی لفظ کا معنی بھول جاتا ہوں حضرت بن نوری فرماتے جو وہ لغت کے امام تھے فصاحت بلاغت کے امام تھے اور جو جلدی جلدی عربی لکھتے تھے وہ بھی ایسی ہوتی ہے جیسے کئی سالوں میں لکھی ہو وہ فرماتے جب میں کسی لفظ کا مطلب بھول جاتا ہوں تو میں تفسیر عثمانی دیکھتا ہوں تو اس لیے معنی کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ قرآن کریم حدیث میں آتا ہے اشد تفسیا یہ بہت جلدی بھاگتا ہے بہت جلدی نکلتا ہے من الابل فی عقلها یہ اونٹ جب اس کو عقال سے باندھا جائے عقال کا مطلب چھوٹی سی رسی سے اس کے پاؤں کو باندھ لے اس کو عقال کہتے ہیں اور یہ عرب جو سر پر باندھتے ہیں یہ عقال ہے یہ انہوں نے اپنی علامت قرار دیا ہے اس لیے کہ پرانے زمانے میں جب وہ اونٹ کے ٹانگوں کو رسی چھوٹی سی رستی چھوٹ ڈورے تھے ڈورا باندھتے تھے اور پھر اس کو کھولتے تھے اور اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو آسانی کیلئے اس کو اپنے سر پر باندھتے تھے جیسے پہلے زمانے میں جو منشی لوگ ہوتے تھے منشی لکھنے والیوں کو کہتے ہیں آپ کے ہاں تو منشی فیملی ہے منشی کے معنی لکھنے والے تو وہ جب پنسل سے لکھتے تھے تو پنسل سے لکھنے کے بعد پنسل کو کان کی اوپر رکھتے تھے آسانی کیلئے پھر اٹھاتے تھے تو عرب لوگ اس چھوٹی سی رسی کو اپنے سر پر باندھتے تھے آسانی کیلئے پھر اتارتے تھے اب جب زمانہ گزر گیا اور پھر گاڑیاں آ گئی کاریں آ گئیں اونٹوں کا زمانہ ختم ہوا تو انہوں نے اسی رسی کو اپنے لئے علامت قرار دیا عرب ہونے کی علامت اور وہ رسی جو تاروں اور دھاگوں کی تھی ریشم کی بن گئی اب وہ ریشم کی ہو گئی تو یہ وہی رسی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ رسی جب اس کی رسی کو کھول دے تو اونٹ اتنا جلدی نہیں بھاگتا جتنا قرآن کریم انسان کی ذہن سے نکلتا ہے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اگر وہ ذہن سے نہ نکلتا پھر لوگ کہتے تو بس چھوڑ دو ہم نے پڑھا ہے پھر نہیں پڑھیں گے ہم نے ایک مرتبہ سیکھ لیا ہے بس کافی ہے لیکن بار بار اس لفظ کا معنی ایک لفظ کا مطلب دیکھیں گے پھر ذہن سے نکلے گا پھر کسی تفسیر کو اٹھائیں گے پھر قرآن کریم کو اٹھائیں گے بار بار قرآن کریم کے ساتھ ملاقات ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی خاصیت لکھی ہے کہ اس کا معنی آدمی جلدی بھولتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس مطلب کو پکا کر لیا اب بالکل نہیں بھولوں گا بس چند دن کے بعد بھول جاتا ہے ذہن سے نکل جاتا ہے تو بہرحال قرآن کریم کی برکات ہے تو قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر استغفار درود شریف اور سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اور لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ اوراد ہمیں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہتے ہیں حدیث کی حضرت فرماتے ہیں مولانا شیخ محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ ذکر بحالت وضو بہتر ہے لیکن اگر ذکر کرتے ہوئے عذر کی بنا پر وضو باقی نہ رہے تو کوئی حرج نہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یہی لوگ عقل والے ہیں اولو الالباب ہوشیار لوگ یہ نہیں ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کمائے دنیا کمائے یا نہ کمائے زیادہ ہوشیار لوگ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ذکر کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی ذکر فکر تلاوت تدبر کے ساتھ تأمل کے ساتھ کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرما آفات بلیات اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما سب مسلمانوں کی حفاظت فرما سب کائنات کی حفاظت فرما جو اغوا چوری ڈکیتی کے واقعات اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما بند فرما اے رب کریم ظالموں کو ہدایت دے دے ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ان کو برباد کر دے دونوں جہان کی خیر عافیت سلامتی ہم سب کو نصیب فرما ہماری اولاد اور ہمارے طلبہ کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا جہاں جہاں اچھی حکومتیں قائم ہیں یا رب کریم ان کی مدد فرما اور ان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنا جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دین اور دنیا دونوں کی سعادت کامیابی ہم سب کو نصیب فرما ہمیں اور ہمارے طلبہ کو علم نافع عطا فرما علم عمل تقوی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما سب کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما ہمارے والدین اور مشائخ کی مغفرت فرما کر درجات بلند فرما جو بقید حیات ان کا سایہ تا دیر سروں پر قائم اور قائم فرما ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اس کے حلال میں برکت عطا فرما حرام سے حفاظت فرما صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
Inshallah, the Omi Majlis for the next 2 weeks. Inshallah, the next Majlis will take place on the 12th of December, inshallah.